أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات پچھلے مہینے میں نے یہاں عہد حاضر میں نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری ڈھانچہ اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کی تھی، اگرچہ اس مضمون کے بھی بعض حصے کچھ تشنہ رہ گئے تھے، لیکن میں نے آج کے لیے جو طے کیا وہ یہ کہ عہد حاضر میں زیادہ اہمیت والی بات لوگوں کے لیے معاشی اور اقتصادی ڈھانچے کی ہے. نظام خلافت کا معاشی اور اقتصادی ڈھانچہ کیا ہے، اس کا کیا نظام ہے؟ یا میں ایک وضاحت کر دوں کہ اصل میں یہ اصطلاحات کی بات ہے، صرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظام خلافت میں سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا. اسلامی نظام ہی تھا جس نے نظام خلافت کی شکل اختیار کی، اور چونکہ اس کی یاد ہمارے ذہنوں میں ہے، عوام کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے میں یہ لفظ بہت ممد ہے، معاون ہے، کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ وہ کیا نظام حکومت تھا، کیا اس کی کیفیات تھیں، کیا اس کی برکات تھیں، کیا لوگوں کے لیے اس میں خیر تھا، بھلائی تھی، کس طرح کی مساوات تھی، کس طرح کے حقوق تھے. اس اعتبار سے اگر یہ بات ان کے سامنے نظام خلافت کے حوالے سے آئے گی تو سہل ہوگی سمجھنے کے انداز میں. باقی یہ کہ یہ صرف معاملہ جو ہے اصطلاح کی تبدیلی ہے، ہم اسلام کا سیاسی نظام نہ کہیں، نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری خاکہ کہہ لیں، اسلام کا معاشی نظام نہ کہیں نظام خلافت میں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی پہلی مرتبہ دنیا میں جو عملی صورت سامنے آئی وہ دور خلافت راشدہ میں سامنے آئی. تو یہ عنوان کا معاملہ ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چند باتیں آج مجھے عرض کرنی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور انہی کی پالیسیز ہیں کہ جو انہوں نے عملاً اختیار کی. اس پہلو سے بھی اس کا ایک بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ نظام خلافت کے ساتھ ہے. اسلام کے معاشی نظام پر اگرچہ میرا ایک کتابچہ بھی موجود ہے جو مختصر ہے، لاہور میں تو ہمارے ہاں اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے، ہو سکتا ہے یہاں کچھ نسخے موجود ہوں، موجود ہیں، تو جو حضرات اس کو دلچسپی محسوس کریں وہ لے سکیں گے. وہاں تو میں نے اصل میں اس حوالے سے بات کی ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیمات کو ہم علیحدہ علیحدہ دو سطحوں میں سمجھ سکتے ہیں. اسلامی تعلیمات کی ایک سطح ہے جس کو ہم کہیں گے ایمانی یا احسانی یا روحانی سطح، ایک سطح ہے قانونی اور فقہی سطح. اسلام اصل میں زیادہ اسی سے متعلق ہے، وہ ایمان ہے، ایمان سے متعلق روحانیت ہے، اور درجہ احسان. احسان بھی کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں سامنے آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے حضور سے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، تو آپ نے فرمایا جواباً صلی اللہ علیہ وسلم، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے بندگی کرو اللہ کی جیسے کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا یہ کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ مستحضر رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں. یہ در حقیقت ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے. ایمان ہی جب گہرا ہو جائے گا، ایمان ہی میں جب یقین کی پختگی پیدا ہو جائے گی تو وہ درجہ احسان ہے. تو ایمانی، احسانی یا روحانی نظام، قانونی، فقہی یا اسلامی نظام، یہ دو فتح ہیں، دو سطح ہیں. مثلا بہت سادگی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا جو روحانی نظام ہے وہ تو یہ ہے اقتصادی پہلو کے اعتبار سے جو کچھ تمہیں ملے، چاہے تم نے کتنی ہی محنت کی ہو اس کے لیے، ہل چلائے ہوں، دکان پر بیٹھے ہو، کاروبار کیا ہے، کارخانہ چلایا ہے، دفتر میں قلم گھسایا ہے، جو بھی کچھ کیا ہے، لیکن جو ملے اسے اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھو، وہ اللہ کا فضل ہے. اسی لیے یہ سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے ذمن میں جو حکم آیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل اسے کہتے ہیں جس پر استحقاق ملا ہو. اگر تو آپ کا حق ہے تو وہ آپ کو اجرت مل رہی ہے، اس کو ہم اجر یا اجرت کہتے ہیں. فضل وہ ہے جو بلا استحقاق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قارونیت یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میری صلاحیت، میری محنت، میری کوشش، میری ذہانت، میری فطانت، میں نے صحیح موقع پر صحیح فیصلے کیے تو یہ مجھے حاصل ہوا، میں نے کمایا، یہ میری کمائی. قرآن کمائی کا لفظ استعمال کرتا ہے نیکی یا بدی کے لیے. جو نیکی کمالی وہ کمائی ہے تمہاری، جو بدی کمالی وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں اپنے لیے بنایا ہے یا گنوایا ہے. حقیقت میں جو اللہ تمہیں دیتا ہے وہ تو اسفضل ہے. اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف اتنا ہے جتنا تمہاری ضرورت ہے، یہ دوسرا اصول ہے اس کا. ضرورت سے جو زائد ہے وہ در حقیقت اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے تمہیں دیا ہے. اس کا حقدار کون ہے؟ جو تمہارے معاشرے میں فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو محروم ہے ان کا حق ہے. تمہارا حق تو اتنا ہی ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے. ضرورت سے زائد جو ہے دے دو. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں. بار بار کہا جا رہا ہے انفاق کرو، انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں کھپا دو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو کتنا خرچ کریں؟ اس کا جواب آیا جو ضرورت سے زائد ہے دے دو. صرف ضرورت کی حد تک جو بھی ہے خرچ کر لیا آپ نے، باقی جو سرپلس ہے وہ در حقیقت آپ کا نہیں ہے، دے ڈالیے. یہ ہے اسلام کا روحانی. اسی سطح پر زندگی گزاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضور نے ساری عمر زکات نہیں دی، حالانکہ زکات تو اسلام کا پلر ہے، رکن ہے. لیکن زکات کب واجب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس کچھ جمع ہو جائے مال. مال ہی جمع نہیں ہوا. نماز کب فرض ہوتی ہے؟ ظہر کا وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی. فرض کیجئے کوئی ایسا نظام کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، سورج کھڑا ہے وہ ڈھلتا ہی نہیں، تو زہر کا وقت آیا ہی نہیں. کیسے کریں گے؟ زہر کا آئے گا ہی نہیں، فرضیت زہر ہوگی نہیں. لے طلوع کی شمس، ذرا نصف النہار سے اگر وہ ڈھلکے گا تو زہر کا وقت ہوگا نا، تب زہر فرض ہو گئی. اگر کوئی ایسا ہو جائے نظام کسی وقت اللہ کے حکم سے کہ نصف النہار پر سورج کھڑا کا کھڑا رہ جائے، زہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، نماز فرض ہوگی. اسی طرح زکات کب فرض ہے؟ جبکہ آپ کے پاس مال جمع ہو جائے نصاب کے بقل، 7 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یہ اگر آپ کے پاس ہے تو زکات فرض ہے نا. جس نے کبھی اپنے پاس رکھا ہی نہیں، نہ درہم نہ دینار، زکات کیسے فرض ہوگی؟ تو اس روحانی نظام میں زکات نہیں ہے. یا یوں کہہ دیں زکات ہی زکات ہے. زکات اس معنی میں جو آیا دے دو، لگا دو، خرچ کر دو، صرف کر دو. تو گویا کہ ہر دم زکات ہے، ہر وقت زکات ہے، لیکن وہ نظام زکات اس میں نہیں ہے. یہ ہے اسلام کا روحانی نظام. اس میں سب صحابہ بھی اس لیول پر نہیں تھے، نوٹ کر لیجئے گا، اس لیے کہ قانونی نظام کا بھی تو نقشہ اللہ نے پیش کرنا تھا. اگر سارے صحابہ اسی لیول پر ہوتے تو قانون کا نظام کہاں سے آتا دنیا کے ساتھ؟ اس کی مثال کون سی بنتی؟ لیکن جو فقرائے صحابہ کہلاتے ہیں وہ اسی لیول پر تھے. ابو ذر ہیں، ابو ہریرہ ہیں، یہ حضرات جو ہیں، حضرت مقداد ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ سب اسی لیول پر. قانونی نظام کیا ہے اسلام کا؟ اب اس کے لیے آج میں پہلی مرتبہ ایک دم استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج کے دور میں ہمیں کیپیٹلزم کی سمجھ ہے، کمیونزم کی بھی سمجھ ہے. ان کے حوالوں سے بات کی جائے تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا فرق ہے کمیونزم سے، کیا فرق ہے کیپیٹلزم سے. اور اس وقت کی صورت یہ ہے کہ کمیونزم کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مر چکا، اس کی موت بات ہے، اگرچہ حقیقت یہ نہیں ہے. اصل میں جو مرا ہے وہ روس کا سیاسی نظام ختم ہوا ہے. ابھی کمیونزم پر ایک بہت بڑی حکومت جو ہے، 1/5 آف ورلڈ پاپولیشن چائنا میں ہے، وہ نظام ابھی قائم ہے. لیٹن امریکہ کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر وہ نظام قائم ہے. لیکن بہرحال اصولی اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظام غیر فطری ثابت ہو کر اپنی موت مر چکا. اور اس وقت ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اس میں بڑا یوفوریا ہے اور بہت اپنے بارے میں ایک طرح کی جس کو کہنا چاہیے کہ احساس برتری ہے جو ویسٹ میں ہے کہ ہمارا نظام برتر ثابت ہوا, ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام جو ہے کیپیٹلزم وہی ہے صحیح, اسی کے لیے بقا ہے, اسی کے لیے انسان کی تربیت اور فطرت کے اندر مناسبت ہے, یہ نظام جو تھا یہ غیر فطری ثابت ہوا, ختم ہو. تو اس وقت تو ان کے اندر بڑی خود اعتمادی ہے, خود اعتمادی نہیں بلکہ بڑا فخر ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی نظام واحد جو ہے حق ہے, یہی صحیح, یہی قابل عمل ہے, یہی باقی رہنے والا ہے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بات بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا ثابت ہو جائے گا کہ وہ نظام بھی غیر فطری ہے, وہ تو ایک مقابلے کا نظام اسے تھامے ہوئے تھا. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مشترک دشمن ہو تو بھائی جو ہے آپ آپس میں جڑے رہتے ہیں کہ مقابلہ باہر سے خطرہ درپیش ہے, باہر کا دشمن ختم ہو جائے پھر آپس کے اختلافات جو ہیں وہ پھر سامنے آتے ہیں, پھر جھگڑے اندر شروع ہوتے ہیں. تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں قانون فطرت کی, فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی بات نہیں ہے, جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف محرمانہ. یہ جو علامہ اقبال نے کہا یہ تو ایک چینجنگ ہے, بینٹ آر ہائی, ایوری تھنگ از چینجنگ, اس اعتبار سے اس کو بھی دباؤ نہیں رہے گا. لیکن اس وقت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اسلام کا قانونی معاشی نظام یا نظام خلافت کی قانونی معاشی تعلیمات کیا ہے, یہ کیپیٹلزم ہے وداؤٹ انٹرسٹ. پورا نظام جو ہے سرمایہ دارانہ نظام, اس کے اصول, اس کے مبادی, اس میں جو فورسز ہیں, مارکیٹ اکانومی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, یہ تمام چیزیں درست ہیں, غلط نہیں ہیں. اس میں سے چند چیزیں اسلام نکال لیتا ہے, سود نکال دو, جوا نکال دو, دوسری چیز منشیات کا کاروبار نکال دو, جو حرام چیزیں ہیں ان کا کاروبار, باقی پورا کا پورا کیپیٹلزم اسلام میں موجود ہے. اس لیے کہ اس میں اصول ہے انفرادی ملکیت, کیا انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے؟ انفرادی ملکیت صرف آرٹیکلز آف پرسنل یوز کی نہیں بلکہ آرٹیکلز آف پروڈکشن, مینز آف پروڈکشن. آپ زمین کے بھی مالک ہو سکتے ہیں, آپ مکان کے بھی مالک ہو سکتے ہیں, آپ کارخانے کے بھی مالک ہو سکتے ہیں, آپ دکان کے بھی مالک ہو سکتے ہیں. اسلام کا یہ اصول ہے, سب کو معلوم ہے. قانونی سطح پر ملکیت اور ایمانی سطح پر امانت. یہ امانت چند روزہ نزد مال, در حقیقت مالک ہر شے خدا سے, وہ ہے ایمان کا تقاضا. میں مالک نہیں ہوں, امین, بندہ مومن امین, حق مالکس, ذات حق سبحانہ و تعالی ملکیت تو اس کی ہے, میں خود اس کی ملکیت ہوں تو کوئی شے میری ملکیت کیا ہوگی؟ جو غلام تھا کسی آقا کا, اس غلام کو اگر آقا نے دے دی ایک چارپائی, اس میں سو جایا کرو, یہ کوٹھڑی ہے, یہ تمہارے لیے ہے, تو کیا وہ مالک ہو جاتا ہے؟ مالک تو خود اس کا بھی, اس کا آقا, اس کی جو بھی شے ہے اس کا مالک بھی اس کا آقا. تو جو وہ روحانی تعلیم ہے اس پہ تو ملکیت کی نفی ہے, اس حد درجے نفی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہاتھ میرا نہیں ہے, یہ بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ دماغ میرا نہیں ہے کہ جس کام میں چاہوں اس کو لگاؤں اور جو منصوبے چاہوں اس کے اندر پکاتا رہوں, یہ بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے, صحیح اس کی مرضی کے مطابق منصوبہ بناؤں گا تو صحیح خرچ کر رہا ہوں دماغی قوت کو, ورنہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہوں. یہ آنکھیں میری نہیں ہیں جو چاہوں دیکھوں, اس کے بارے میں بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں, جو اصل آقا مالک ہے یہ میرے پاس امانت ہے. زبان میری نہیں ہے کہ جو چاہوں بکوں اس سے, یہ بھی میرے پاس امانت ہے میرے رب کی, اس سے بھی مجھے وہی کچھ کہنا ہے. قولو قولن سدیدا, بات کرو تو صحیح کرو, درست کرو, غلط بات والی کہ تمہاری زبان سے. تو ملکیت کی نفی, لیکن قانونی سطح پر ملکیت کا اس بات. مکان بھی آپ کا ہو سکتا ہے, دکان آپ کی ہو سکتی ہے, کارخانہ آپ کا ہو سکتا ہے, زمین آپ کی ہو سکتی ہے, کوئی شے جو ہے ملکیت انفرادی ملکیت سے باہر نہیں. باقی آپ کام کیجئے, محنت کیجئے, سرمایہ ہے آپ کا, محنت کیجئے, تجارت کیجئے, جو بھی کیجئے, اس میں اسلام کہیں رکاوٹ نہیں ڈالتا, سوائے اس کے کہ حرام شے نہ ہو. جو حرام شے ہے اس کا کاروبار نہ کرو, شراب کا کشید کرنا, شراب کا کاروبار کرنا, شراب کا بیچنا, شراب کی مزدوری کرنا, سب حرام, اس لیے کہ نوع انسانی کے لیے مضر. جوا, جوا حرام. داؤ لگانا جو ہے یہ اس نہیں بلکہ محنت پر توجہ دو, داؤ لگانے کی فکر نہ کرو.
جوا کیا ہے؟ محض داؤ ہے، محض چانس سے کچھ کمانے کی کوشش، محض اتفاق کے ذریعے سے پو بارہ ہو جائیں، اس کی جو کوشش جو ہے وہ ہے جوا. اچھا غور کیجئے گا، عجیب ہے یہ قرآن مجید کا انداز کہ اس نے جوئے اور شراب کو بریکٹ کیا ہے. سورہ بقرہ میں بھی فرمایا یسلونا کان الخمر والمیسر، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں. تو ایک دفعہ تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو دو کموڈیٹیز مختلف ہیں، ان کو کیسے جمع کر دیا ایک آیت میں؟ شراب تو وہ شے ہے جس کو آدمی استعمال کرتا ہے، نشے میں آتا ہے. جوا ایک بالکل یعنی دوسری شے ہے، مالیاتی ایک پروپوزیشن ہے، لیکن جمع کیا ہے. یسلون کا یہ خبر ول میں سے الفی ہما اسم القبیر و منافع للناس و اسم ہما اکبر و من نفع. بس یہ بات کیا کہ روک دی سورہ بقرہ میں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس میں بڑے گناہ کے پہلو ہیں، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن گناہ کا پہلو غالب ہے، بہت بڑھ کر ہے فائدے کے پہلو سے. بس یہاں بات روک دی کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. پھر جب سورہ مائدہ میں اس کی حرمت کا آخری حکم آیا، وہاں بھی دونوں کو جمع کیا گیا. انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں اور ناپاک ہیں، نجس. کیوں کیا ہے؟ اس پر غور کیجئے، قرآن مجید میں کوئی شے بغیر حکمت کے نہیں ہے. دونوں میں نسبت کیا ہے، مناسبت کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک جگہ کیا گیا؟ دونوں در حقیقت انسان کی محنت کی نفی کرتے. شراب کیا ہے؟ نشے میں دھت ہو کے پڑ جاؤ، زندگی کے اصل حقائق سے گریز کرو. میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. غالب بھی کہتا ہے میں سے غرض نشات ہے کس روسیا کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات جائے. جب آدمی حقائق کو فیس نہیں کر سکتا، وہ اس کے سامنے بٹر فیکٹس ہیں لائف کے، ان کو نہیں دیکھنا چاہتا، جیسے کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھ بند کرتا ہے، اسی طرح انسان شراب کا نشہ پی کر یا اور کچھ ہے، ہیروئن ہو کوئی اور چیز ہو، ان سب کو پی کر اور وہ اپنے ہوش کو گم کر عافیت کے سائے میں آ جاتا، گویا کہ حقائق سے گریز ہے. اور جوا کیا ہے؟ وہ بھی محنت سے گریز ہے. دونوں میں قدر مشترک، محنت کرو، یہ تو جہد کرو، جو بھی فیکٹس آف لائف ہے انہیں فیس کرو، مردانگی کے ساتھ فیس کرو. بیمارِ زندگی مردانہ بازیں، بڑے پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے، ان کے قبر پر جو وہ اشعار کچھ لکھے ہوئے ہیں، وہ جو مقبرہ ہے ان کا، اس میں بڑے ہی سلیکٹڈ اشعار ہیں، ظاہر بات ہے جنہوں نے بھی سارے کلام میں سے نکالے ہیں. بیا تا کار امت میں سازے قبارِ زندگی مردانہ بازیں. تو زندگی کا معاملہ جو ہے مردانگی کے ساتھ زندگی گزارو، کرو ہمت، فیکس کو دیکھو، محنت کرو. تو محنت پر ایمفیسس ہے سر. اور یہ دونوں چیزیں، شراب بھی اور جوا بھی، انسان کو محنت سے گریز کا راستہ دکھاتا ہے. لہذا ان دونوں کو کہا گیا رجس من عمل الشیطان. یہ دونوں چیزیں نفی کر دی جائیں. اور البتہ تیسری چیز جو ہے وہ بہت بھاری ہے، بہت ثقیل ہے، اور جدید جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی وہ جڑ بنیاد ہے، اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. جیسے سرطان جو ہے وہ پورے بدن میں پھیل گیا ہو تو اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ جو ایک مصرع ہے کہ تن ہما داغ داغ شد بمبا کجا کجا نہ ہم، اب پورا جسم پھوڑوں میں پلا ہوا ہے تو کہاں کہاں ہم اس کے جو ہے وہ پمبے لگائیں اور کہاں کہاں پھائے رکھیں، وہ تو پورا جسم ہی جو ہے پھل گیا. تو یہ سرطان کیا ہوتا ہے؟ اوپر پھوڑا نظر نہیں آ رہا، پورے وجود میں پیوست ہے، جڑے ہیں، تو کہاں کہاں سرجن بےچارا اس کو نکالے گا. بالکل یہ معاملہ ہے جدید جو زمانے کا کیپیٹلزم ہے. اگر ہم کہیں کیپیٹلزم سانس انٹرسٹ، کیپیٹلزم وداؤٹ انٹرسٹ، تو یہ کہنے میں تو تین الفاظ ہیں، لیکن واقعہ یہ کہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ کیپیٹلزم کی جتنی خوبیاں ہیں وہ سب برقرار رکھتے ہوئے. خوبیاں کیا ہے کیپیٹلزم کی؟ کہ ایک پرسنل انسینٹو ملتا ہے آدمی کو. ایک آدمی یہ سوچے کہ میں اگر زیادہ محنت کروں گا، میں 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کام کروں گا تو زیادہ کمائی ہوگی تو میری ہوگی، آئی ول ارن مور، مجھے زیادہ یافت ہوگی، تو زیادہ محنت کرے گا، جان مارے گا. جب اسے معلوم ہے میں کتنی محنت کر لوں، مجھے تو وہی مقررہ ویج ملنی ہے، مزدوری ملنی ہے، تو کیوں کرے زیادہ؟ یہ تب انسانی جس کو کہیں گے. فطرت کی بات میں نہیں کر رہا, فطرت بہت بلند شے ہے. فطرت کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے, روحانیت سے ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس کی تو نسبت اللہ کی طرف, جیسے روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے, وہ نفق تو فی ہے من روحی, اسی طرح فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو فطرت کی بجائے طبع انسانی, طبعیت. یہ طبیعت انسانی کا اقتضا ہے کہ محنت زیادہ تبھی کرے گا جبکہ اسے یہ اندازہ ہو کہ اس کی یافت جو ہے وہ میری ہوگی, مجھے کو فائدہ ہوگا. اگر فائدہ نہیں ہوتا وہ زیادہ محنت کرے گا. اسی پر مار کھائی ہے روس کے نظام میں, ایریا زیادہ اس کے پاس, ویٹ گروئنگ ایریا زیادہ, پروڈکشن کم ہو رہی ہے, امریکہ سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. کیوں کام کرے کسان زیادہ جب اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے زیادہ محنت کا کوئی صلہ ملے گا نہیں. یہ ہے کہ جو کیپیٹلزم کو بڑھانے والی شے ہے, برقرار رکھنے والی شے ہے, کہ ایک پرائیویٹ اونرشپ, یہ شے میری ہے, یہ دکان میری ہے, یہ کارخانہ میرا ہے, یہ زمین میری ہے. مزید پرسنل انسینٹو, زیادہ کام کروں گا, زیادہ محنت کروں گا, راتوں کو جاگوں گا, مشقت جھیلوں گا, تو جو کہ اس کی یافت ہوگی میری ہوگی. پھر یہ کہ اس میں کوئی کنٹرولز جو ہیں, اگر اب نارمل کنٹرول اس کے اوپر آپ لگا دیں گے کیپیٹلزم مر جائے گا. وہاں تو دو چیزیں ہونی چاہیے, مارکیٹ فورسز جنہیں کہا جا رہا ہے, آج کل یہ الفاظ بہت آ رہے ہیں. امریکہ مجبور کر رہا ہے چائنا کو بھی کہ وہی مارکیٹ اکانومی اپنے ہاں دوبارہ شروع کرو اور اسی کھول دو اپنے بازار کو, منڈی کو. تو اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, یہ اصول ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی, اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہو رہی ہے, قیمت بڑھ جائے گی. اب آپ خام خواہ اس کو کہتے نہیں کنٹرول رہے گا, اس سے بلیک شروع ہو جائے گی, فائدہ کیا ہوگا؟ کنٹرول سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا, وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. اگر آپ قیمتیں کم کرنا چاہتے ہیں سپلائی کا زیادہ انتظام کیجیے. سپلائی کم ہوگی, ڈیمانڈ زیادہ ہے, ضرورت لوگوں کی زیادہ ہے, مال کم آ رہا ہے, قیمت خود بخود چڑھے گی. اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی, سپلائی زیادہ ہے, قیمت خود بخود نیچے آ جائے گی. آرٹیفیشل کنٹرول سے کوئی معاملہ درست نہیں ہوتا. یہ آرٹیفیشل کنٹرول جو ہے وہ لوگوں کو بے ایمانی, جھوٹ, اخفا, اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. صحیح بات ہے, منطقی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. اسی طریقے سے ہائر اینڈ فائر, بھائی میں اتنی آپ کو ویج دے سکتا ہوں, آپ کام کریں. آپ کو نہیں پسند ہے, چاہیے. اچھا آج میں نے آپ کو رکھا ہے کام کے لیے, میں مطمئن نہیں ہوا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں, میں آپ کو فائر کرتا ہوں, آپ فارغ ہیں, جائیے. یہ کریں گے تو کیپٹلزم کرے گا. امریکہ میں یہ پورا اختیار ہے, کوئی کنٹرول نہیں. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی قیمت خود بڑھوائے مارکیٹ کے اندر جا کر. وہ فرض کیجئے کہ آج اگر وہ $10 گھنٹے کے اوپر ملازم ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مالک جو ہے $20 کر دے اس کو. وہ تو اس نے اپنی ویلیو ثابت کر دی نا, اس نے ثابت کیا اس میں صلاحیت ہے, اس میں ذہانت ہے. وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, یعنی ہیومن جو بھی انرجی ہے, صلاحیت ہے, وہ بھی اسی کے تحت آئے گا. آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے آپ قیمت زیادہ لیں گے, صلاحیت نہیں ہے کم نہیں لیں گے. آپ ثابت نہیں کر رہے وہ آپ کو ہٹا دے گا, چلے جائیے, کوئی نوٹس کی بھی ضرورت نہیں. ہائر اینڈ فائر, جب چاہیں آپ مارکیٹ کے اندر سے لوگوں کو ہائر کیجئے, جب چاہیں فائر کر دیں. اس میں بھی اگر آپ پابندیاں لگاتے ہیں, ٹریڈ یونین ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ بھی سب کمپلیکیشنز ہیں. اس سے وہ نظام جو ہے اس کے راستے میں آرٹیفیشل ہرڈلز آتے ہیں. اصل نظام وہی ہے, ہائر اینڈ فائر کا پورا اختیار, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت مارکیٹ اکانومی, اور پرائیویٹ اونرشپ اور پرسنل انسینٹیو. بس یہ چیزیں اگر ہیں تو یہ کیپیٹل. اس میں جو لعنت پیدا ہوئی ہے وہ سود سے ہوئی. جب صرف پیسے کو مان لیا جائے کہ یہ ارننگ ایجنٹ ہے, یہ کمائی کا اس کا حق ہے, صرف پیسہ بغیر محنت کے, یہ ہے در حقیقت کے جو ساری خرابی کی جڑ. اس سے ارتقاد دولت ہوتا ہے. ایک طرف دولت سمٹ کر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے, دوسری طرف احتیاج اور بھوک اور جو بھی غریبی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی. قرآن نے اصل اصول یہ بیان کیا ہے, کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ صرف تمہارے جو غنی لوگ ہیں, عمراء ہیں, انہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے وائڈ, بڑی سطح پر. اور اس سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے, اس زمین میں جو بھی چیزیں رکھنی ہیں ان سب سے فائدہ پہنچنا چاہیے پوری نوع انسانی کو, تمام انسانوں کو, جس کو آپ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہیں. سود در حقیقت دولت کے ارتکاز کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے. اسلام نے یوں سمجھیے کہ اتنا بڑا ماسٹر سٹروک جسے آپ کہتے ہیں، ایک جنبش قلم سے اسے حرام کیا اور سرمایہ داری کی ساری خباثت نکال دی، اور سرمایہ کاری اس کی جتنی خوبی ہے وہ برقرار رکھی. یہ ہے اسلام کا قانون. لیکن سود کا نکالنا در حقیقت، ایک تو میں آپ کو سمجھا دوں اصل میں ہے کیا، پروپوزیشن کیا ہے. دیکھیے سود کا سارا مسئلہ چلتا ہے سرپلس، سرپلس جو بھی کسی کے پاس سرمایہ ہے اس سے. ایک شخص کہیں ملازمت کر رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، اپنا گزارا کر رہا ہے، لیکن اس نے کچھ بچا لیا، سیونگ پر سارا سود کا دار و مدار ہے. اب سیونگ جو ہے اس کی، اس کا مصرف کیا، کیا کرے؟ اسلام نے دو لیول تو اونچے رکھ دیے بہت بلند. یہ ہے روحانیت کے لیول، بھائی جو تمہاری سیونگ ہے یہ عفو ہے، دے دو اللہ کے راہ میں، توکل کرو آئندہ کے لیے. آج تک اللہ نے کھلایا پلایا ہے، آئندہ بھی کھلائے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ سب سے اونچا تو یہ ہے. سیونگ در حقیقت تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تو ثابت ہو گیا. دیکھیے مجھے واقعہ آیا حضرت ابوبکر کا رضی اللہ تعالی عنہ، جو روزینہ مقرر تھا اس میں کوئی سویٹ ڈش بننے کا امکان نہیں تھا. ایک مرتبہ کہیں خواہش ظاہر کی کہیں کچھ میٹھا ہے، اہلیہ محترمہ نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، وہ تو جو آتا ہے بس بمشکل اس میں یہ گزارا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ توجہ محترمہ ہے، دل کے اوپر بات لگ گئی. کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کوئی بچت ادھر سے ادھر سے کر کے چند دنوں کے بعد وہ سویٹ ڈش پیش کر دی. تو بھائی کہاں سے آ گیا؟ عرض کیا کہ میں نے کچھ بچت کی، معلوم ہوا یہ سرپلس تھا ہمارے یہاں، لہذا اتنی کمی کر دو ہمارے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ضرورت سے زائد تھا، لہذا جو روزینہ مقرر ہے اس میں اتنی کمی ہو گئی. ایک یہ احساس. لیکن یہ روحانیت کی سطح ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. اس کے اوپر اگر ہم نے اپنے ایک دوسرے کو ناپنا شروع کر دیا تو گاڑی چلے گی نہیں، سٹینڈ سٹل ہو جائے گی. یہ تو وہ تو بہت بلندیاں ہیں. تو حضرت عمر رو پڑے تھے کہ ابو بکر تم نے اپنے بعد والوں کے لیے معاملہ بہت مشکل کر دیا، اب لوگ سب کے سب آپ ہی کے پیمانے پر ناپیں گے آنے والوں کو. یہ ہے جو حضرت ابوبکر کے انتقال پر حضرت عمر نے تقریر کی. بہرحال لیکن میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے اسلام کا وہ روحانی نظام کہ ضرورت سے زائد کا تو حق ہی نہیں دوں، واپس کر دوں. اچھا اس سے کم تر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے تو قرض حسنہ دے دو کسی، وہ مال کسی کو دے دو تاکہ کسی شخص کے پاس سرمایہ نہیں ہے کام نہیں کر سکتا، کام کر سکتا ہے سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ دے دو وہ اپنی گاڑی چلا لے، وہ جو فرکشن ہوتی ہے انیشل فرکشن اسٹیٹک فرکشن وہ رفع ہو جائے، چکر چل پڑے گا تو وہ سرمایہ واپس لے لینا، یہ قرض حسنہ. لیکن زائد کچھ نہیں، ایک پیسہ زائد نہیں. اب اس سے تیسرا لیول آتا ہے، یہ وہ لیول ہے جو ہمارے تقریباً تمام فقہا کے نزدیک جائز ہے، لیکن ایک نقطہ نظر ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ جو اس کو بھی غلط سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے. مولانا محمد تاسین صاحب کراچی کی شخصیت ہے معروف، وہ اس نقطہ نظر کے حامل ہیں. مضاربت کو بھی وہ جائز نہیں سمجھتا، لیکن تقریباً سب کا اجماع ہے کہ وہ جائز ہے. مضاربت کیا ہے کہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے یا سرپلس ہے آپ کا، آپ کی تو ملازمت چل رہی ہے، بچت آپ کے پاس ہے، کیا کریں، اس کو رکھیں گھر میں، کسی کو دے دیجئے جس کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی، وہ کام کرے، وہ مضارب کہلائے گا، سرمایہ آپ کا اور وہ کام کرنے والا. اب اگر تو ہو جائے نقصان تو سارا خود جھیلیے، کیوں کہ آپ کے پاس تو سرپلس تھا ہی، آپ کا ذریعہ اور ہے نا، کوئی نہ کوئی کاروبار چل رہا ہے، کوئی ملازمت ہے، تنخواہ آ رہی ہے، لہذا آپ کو اگر اس کا گھاٹا ہو جاتا تو برداشت کرنا چاہیے، آپ کا سرپلس تھا، اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں آنا چاہیے. میں نے تو تمہیں 10 لاکھ روپے دیے تھے کام کرنے، میں تو 10 لاکھ واپس لوں گا، میں نہیں جانتا نقصان ہو گیا تو تمہاری کوئی بے وقوفی ہوگی، تمہاری کوئی حماقت ہوگی، تم نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی. لاس سارا کا سارا سرمایہ والے پر، پروٹیکشن ساری کی ساری محنت والے پر. ہاں چونکہ زیادہ ہی نیچے گر گئے ہو تم، تو اگر نفع ہو جائے تو کچھ حصہ تم بھی لے سکتے. میں نے اس کا حل یہ نکالا، میں اسے جائز سمجھتا ہوں لیکن مکروہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ دو لیول نیچے ہے بھائی. پہلا لیول تو یہ ہے کہ جو سرپلس تھا دے ہی دو، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے اصلی. اس کے برابر نہیں ہمت آپ کی ہو سکی تو چلیے نیچے آ جائیے قرضے ہنسنا دے دیں اپنا سرمایہ واپس لے لیجیے گا کوئی شخص اپنی گاڑی چلا لے اپنا سلسلہ جو ہے کاروبار کا کچھ شروع کر لے پھر واپس لے لیجیے یہ بھی نہیں کرتے تو جاؤ چلو تمہاری کمزوری طبیعت انسانی کی جو کمزوریاں ہیں خود اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا انسان پیدا کیا گیا کمزور کچھ کمزوریاں ہیں نا اس کے اندر سے بلی طور پر پیدا کرنے والا بنانے والا بتا رہا ہے خلق الانسان من عجل انسان کو ہم نے بنایا ہی اجلت پسندی کے ساتھ اجلت پسندی اس کے اندر ہے خبیر کے اندر ہے اور ضعیف ہی ہے کمزوری ہے چلو بھائی اس کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے مضاربت جائز کہ تم اس میں سے کوئی شخص کسی کو دے دو اور وہ اگر کوئی کمائی ہو جائے تو اس میں سے حصہ لے لو اگر نقصان ہو جائے تو سارا خود برداشت کرو یہ ہے مضاربت آج کل جو ہمارے یہاں مضاربے وغیرہ چل رہے ہیں وہ سب کا فریب ہے وہ مضاربت نہیں ہے آج کا کوئی شخص اس کے لیے تو بڑی ذہنیت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی کوئی شخص اس کے لیے تیار ہے کہ اگر نقصان ہو تو سارا میں دے دوں گا اگر نفع ہوا تو چلو مجھے کچھ دے دینا مشکل ہے آج تو سود خورانہ ذہنیت ہے ہم سب کی ہر شخص اپنی حفاظت اپنی بچت چاہتا ہے چوتھا لیول وہ ہے کہ جس سے زیادہ حرام شے اسلام میں ہو جس سے بڑی خباثت اسلام میں ہو کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ میرا پیسہ ہے میں تو اس پر ایک معین شرح پر نفع ہی نفع دوں گا آپ اسے نفع کہہ لیں اسے جو چاہے کہہ لیں وہ سود ہے اور وہ زنا سے ہزار گنا زیادہ بڑی خباثت اس لیے کہ وہ حدیث دوبارہ میں نے آپ سنا چکا ہوں الربا سبعون جزءاً یہ ربا کے گناہ کے 70 حصے ہیں ایسروہا عین کے ہر رجل و امہ اس میں سب سے ہلکا حصہ یعنی بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں 70 حصے ہیں لیکن کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اور سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اسے اندازہ کر لیں یہ ہے اصل میں جو ارتکاز دولت کا ذریعہ بننے والی شہر سود یہ ہے جس نے کیپٹلزم کی لعنت بنا دیا اس کی نفی کر دیجئے باقی پورا کیپٹلزم اسلام میں جائز ہے پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے پرسنل انسینٹیو بھی ہے مارکیٹ اکانومی بھی ہے مارکیٹ فورسز کی پوری رعایت بھی ہے ہائر اینڈ فائر بھی ہے اس لیے کہ اجرت پر کام لینا شریعت سے ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر مہر جو تھا وہ 10 برس کی یا 8 برس کی نوکری تھی نا جو کی تھی یہ مہر تھا اسی طریقے سے اجرت کے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں اجارہ جو ہے اجارہ انسانوں سے اجرت پر کام لینے میں کوئی اختلاف آپ کسی کو رکھتے ہیں اپنے پاس ایک دہاڑی پر وہ کام کرتا ہے آپ اسے پیسے دیتے ہیں اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں جو اجارے میں جو ایک برائی ہے آج کے دور میں جس کا حل ٹریڈ یونینزم سے ہوتا ہے اس کا حل اسلام نے کیا کیا وہ میں بعد میں بتاؤں ناقص انداز میں بعض اور کیپٹلسٹ کنٹریز کے اندر وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اسلام نے جو اس کا حل دیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ میں بعد میں عرض کروں گا اس وقت سمجھانا یہ تھا کہ اس سود کی لعنت کو نکال دینا بس یہ ایک ہے ایک یوں سمجھیے ماسٹر سٹروک یہی ہے بس کی گانٹ یہی ہے کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو باقی پورا جو بھی نظام ہے آج کی دنیا میں جسے کیپٹلزم کے نظام سے آپ تعبیر کرتے ہیں اس کو اسلام قانونی لیول پر جائز کرا دے لیکن یہ سود کسی بری طریقے سے سرایت کر جاتا ہے اس سے بچنا آسان کام نہیں اتنی بڑی خباثت ہے تو اس سے بچنا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا خاص طور پر اس نظام میں آج تو یہ سمجھیے کہ حضور کے حدیث کے مطابق تو صورت یہ ہے کہ کوئی براہ راست سود کھا رہا ہو نہ کھا رہا ہو لیکن ہر شخص جو ہے انہیل تو کر رہا ہے سود اس کا دخان اس کا غبار یہ تو لازمان ہر شخص کے اندر جا رہا ہے حضور نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود نہ لے سود نہ کھائے لیکن اس کے غبار یا اس کے دخان سے نہیں بچ سکے کیوں نہیں بچ سکے گا کہیں دھواں ہے تو آپ کیا کریں گے ناک بند کر لیں گے کیا اپنی سانس تو لینا پڑے گا سانس نہیں لیں گے مر جائیں گے جب سانس لیں گے تو دھواں تو جائے گا اندر آپ لاپوالا جائے گا ہوا کے ساتھ جائے گا کہیں ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہے غبار فضا ہی غبار آلود ہو گئی ہے، کیا کریں گے؟ سانس تو لینا ہے آپ نے، سانس لیں گے غبار اندر جائے گا. اس درجے آج کے نظام میں سود جو ہے اس طرح شرائط کر گیا دخان اور غبار کے مانند کہ ہر شخص مجبور ہے اسے انہیل کرنے میں. نہ میں اس سے بری ہوں، نہ آپ بری ہیں، نہ کوئی اور بڑے سے بڑا انسان بری ہوں. یہ اتنی مشکل بات ہے، اور انسان ہیلے بہانے سے ادھر جاتا ہے. چنانچہ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ جو ایک اصطلاح تھی علامہ اقبال نے جو اپنے الہ آباد کے خطبے میں استعمال کی تھی، اسلام کی اصل تعلیمات پر دور شہنشاہیت میں پردے پڑ گئے. اصل نظام خلافت وہ تو ختم ہوا، حضرت علی یا زیادہ حضرت حسن تک علی بات ختم، اب تو آ گئی ملوکیت. اگرچہ یہ ہے کہ یہ ملوکیت تک جانے میں وقت لگا ہے، ایک دم پوری ملوکیت نہیں آ گئی. حضرت معاویہ کے جو 20 سال ہیں اس میں وہ شہنشاہیت، اس معاملے کو وہ شہنشاہیت ابھی نہیں آئی تھی. لیکن یہ کہ بہرحال ایک اصول اسلام کا جو تھا کہ خلیفہ کا انتخاب ہوگا باہمی مشورے سے، وہ ٹوٹ گیا. لہذا وہ آئیڈیل خلافت راستہ نہیں رہی، وہاں سے زوال شروع ہوا ہے. اور پھر دور بنو عباس میں جا کر تو وہ بادشاہت اپنی آخری شان کے ساتھ ظاہر ہو گئی. اب محل بنے، اب بڑے بڑے جو بھی شہنشاہیت کے جو بھی ہوتے ہیں اس کے پیرا فرنیلیا پورا کا پورا جمع ہو گیا. اور شہنشاہیت کا پیرا فرنیلیا جو ہے اس میں جاگیرداری بھی ہے، سرمایہ داری بھی ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو لازم ہیں شہنشاہیت کے ساتھ. لہذا اسلام میں بھی جب اس دور کے فقہا نے کچھ فیصلے کیے تو لا محالہ اس میں جو آبٹیننگ کنڈیشنز تھی آبجیکٹو، ان کو کچھ نہ کچھ تو لحاظ کرنا پڑتا نا، کیا کریں. اب آج کے دور میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب پر میں نے پچھلا خطبہ جو دیا لاہور میں، وہ میں جو اپنے والد محترم کے خیالات کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. میں نے بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں اس پر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، علامہ اقبال کے فکر کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں. اسی میں ایک بات یہ بھی ہے جو وہاں بھی بیان ہونے سے رہ گئی، انہوں نے فقہا پر ایک بہت بڑی پھپھی چست کی ہے کہ مسلمان فقہا نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص متغلب ہو، خود مسلط ہو جائے تو اس کی اطاعت بھی جائز ہے، اس کی اطاعت، اس کی حکومت کو بھی جواز کا فتویٰ دے دیا، اس لیے کہ وہ غالب ہو گیا. اب کون ہٹائے اس کو؟ آ گیا بابر فوج لے کر، اس نے اسے کسی نے چنا نہیں، وہ کوئی منتخب نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ تو آ گیا، فوج سمیت آیا ہے، اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اب کیا کریں. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے فقہا کی مجبوری نہیں تھی، یہ آج کی بھی مجبوری ہے. آج بھی جب مارشل لا لگ جاتا ہے تو کیا کرتی ہیں آپ کی سپریئر کورٹس، کیا کریں گے وہ؟ سارے ملک کے جو ہیں آپ جتنے بھی ہائی کورٹ کے ججز ہیں 150 جمع کر لیجئے، کیا کریں گے وہ؟ مارشل لا کو روک سکتے؟ لہذا جب آ گیا وہ اس کو رول آف نیسیسٹی، لا آف نیسیسٹی، ضرورت کا اصول، ضرورت قانون ضرورت کے تحت جواز دیتے میں مجبور ہیں، کیا کریں گے؟ وہ جسٹس کیانی نے جو پہلا مارشل لا لگا تھا اس کے اوپر پھپھی چست کی تھی، ایم آر کیانی یاد ہوں گے آپ کو، انہوں نے کہا تھا مس فارچون نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینس. اب بٹالینس آ گئی ہیں مس فارچون کی، تو کیا کریں ہم، جج کیا کر لے گا؟ تو یہ مجبوری ہر طور میں رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان فقہا نے بھی کہا کہ متغلب ہے، آ کر غلبہ اس نے پا لیا، قابو کر لیا، کیا کریں. اب اگر آپ فتویٰ دیں کہ اس کی اطاعت حرام ہے تو گویا کہ ہر شخص پر فرض ہو جائے کہ کھڑا ہو، بغاوت کرے اور اپنی گردن کٹوائے. وہ کام ہر شخص کرے جو حضرت حسین نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ کام کرنے کا ہر شخص کے اندر بلبوتا نہیں ہوتا. تو وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. اب اس پر صرف فقہا جو ہیں ہمارے ان کو مورد الزام بنا دینا، ان پر پھپھی چست کرنا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. خود اسی جنوشی سے وابستہ رہے ہیں کہ جو ماشاء اللہ کے ساتھ چلتی رہی، لیکن فقہا کے اوپر فکرا چست کرنے کے اندر بڑی ضرورت ہے. میں اسی بات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ڈی فیکٹو قائم ہو گئیں تو ہمارے عام معاملات میں بھی وہ چیزیں در آئیں کہ جو حقیقت میں سودی تھی اور سودی ہیں. یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا حضور کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ سود کس کس چیز میں، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے. سود کی حرمت کا حکم آ رہا ہے سن 9 ہجری میں،
اور سن 11 ہجری کے شروع میں حضور کا انتقال ہو گیا. کتنا وقت رہا صاحب؟ سال، سال سوا سال، ڈیڑھ سال بس. اور ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے کے اندر تھا. مدینے میں تو حضور بھی بنفس نفیس موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، جو حکم آتا تھا فوراً سب کو معلوم ہو گیا. سن 9 ہجری وہ ہے جبکہ پورے عرب پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی. صحابہ اب ڈسپرس ہو گئے پورے عرب کے اندر، کوئی کہیں عامل بن کے چلا گیا، کوئی کہیں تحصیلدار زکات کا بن کر چلا گیا، کوئی یمن میں ہے، کوئی نجد میں ہے، کوئی کہیں ہے، پوری مملکت کے اندر صحابہ منقسم ہو گئے سن 8 میں فتح مکہ کے بعد، اور سن 9 میں حکم آ رہا ہے. تو پوری طریقے سے اس کی تفاصیل صحابہ تک نہیں پہنچی، اور کس کس معاملے میں سود ہے ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی. حضرت عمر افسوس کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اس سے قبل کہ ہم سمجھ سکتے کہ یہ سود کا معاملہ کن کن چیزوں. لہذا دیکھیے اصول کیا نکالا، یہ ہے اصل میں فرق ہمارے اور ان کے درمیان. ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سود کو جائز کریں گے. صراحت کے ساتھ اگر نہیں کہا گیا یہ سود ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے ہم اسے بھی نکال دیں گے. جبکہ حضرت عمر نے کیا نتیجہ نکالا؟ دعو ربا والریبا، چھوڑ دو سود کو بھی، اور جس چیز میں کوئی شک پیدا ہو جائے سود کا اس کو بھی چھوڑ. یہ ان کا طرز عمل ہوگا کہ شک سے فائدہ خود نہ اٹھاؤ. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، بینہما مشتبہات، ان دونوں کے مابین کہیں کہیں شبے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ حلال ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے. تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہو مشتبہات سے بچ جائے، یہ نہیں کہ مشتبہات میں ملوث ہو جائے، لیکن اس سے بچو گے تو دین بچے گا. اور اس کی بڑی پیاری تمثیل دی حضور کہ ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوا کرتی تھی محفوظ، وہ یہ کہ اس میں عام جانور نہیں جا سکتے چرنے کے لیے، یہ بادشاہ کے لیے محفوظ ہے. ان لکل ملک حمد، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. اللہ کی وہ محفوظ جو چراگاہ ہے وہ ہے اس کے محرمات، جو چیزیں اس نے حرام کر دی ہیں، ادھر مت جانا، یہ آؤٹ آف باؤنڈز ہیں. جیسے کہ عام لوگوں کے لیے تمہاری بیڑے بکریاں کہیں داخل نہ ہو جائیں اس میں، یہ بادشاہ کی چراگاہ ہے. اسی طرح اللہ نے کچھ چیزیں حرام کر دی. فرمایا کہ اب اگر کوئی گڈریا اپنا ریوڑ جو ہے بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ فوراً بھیڑے جو ہے کہیں بادشاہ کے اس محفوظ علاقے میں داخل ہو جائے گی، پکڑا جائے گا. دور رکھو، کیپ یور سیلف ایٹ اے سیف ڈسٹینس، دور رہو، بالکل آخری حد تک نہ چلے جاؤ. تو مختلف انداز میں خود حضور نے سمجھایا، وہی بات حضرت عمر نے فرمائی، دور ربا بر ربا. اب اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک بڑا انقلابی دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. یہ سود جیسا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اٹھ کھڑا ہوا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے صحیح صحیح فیصلے دے دیے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے. اور یہ بھی میرے نزدیک ان علامات میں سے ہے کہ جس کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس خطہ ارضی سے کوئی نہ کوئی خیر. وہ دور والی بات تو ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوگی، وہ خیر آئے گا یہاں. اگرچہ بہت سلو پروگرس ہے، اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. آخری مراحل آئیں گے اور اس کے لیے وہ تن من دھن کی قربانی دینے والوں کو میدان میں آنا پڑے گا، جیسے الجزائر میں ہو گیا ہے کہ اگرچہ الیکشن کے ذریعے سے ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے لیکن فوج اکڑی کھڑی ہے. ان کو ہم کبھی بھی اقتدار منتقل نہیں ہونے دیں گے، ہو سکتا ہے جھڑپیں ہوں، جانے تو پھر دینی پڑ جائے. فوج جو ہے پوری ذہنیت اس کی جو ہے وہ مغربی، اور مغربی اور عناصر بھی جنہوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہاں پر بھی یہ فیصلے ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ پورا بینکنگ سسٹم اس وقت جو ہے وہ ہلا ہوا، کیا کریں کیسے کریں؟ اور وہ سینیٹر حسین احمد صاحب جو ہے بلوچستان کے، حافظ حسین احمد، انہوں نے تو صاف ہی کہہ دیا اب یہ سود کو جائز کرنے کے رستے تلاش کریں، اس لیے کہ پہلے ہو چکا ہے، ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہی ایکسرسائز ہوئی. یہ سود کس راستے سے جائز ہوتا ہے میں آج وہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ، جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی چل رہا ہے اور مفتیوں کے فتوے کے تحت چل رہا ہے کہ یہ جائز ہے. وہ یہ ہے، بیع مؤجل ایک شے کہلاتی ہے،
یہ شہر میں بیچ رہا ہوں جناب آپ کو، اگر اس وقت آپ پیسے دیتے ہیں تو 100 روپے قیمت ہے، مہینے کے بعد دیں گے تو 105 ہے، 2 مہینے بعد دیں گے تو 110 ہو جائے گا، 100% سود ہے، فرق کیا ہوا پھر سود؟ اگر یہ چیز جائز ہے تو سود کون سا ناجائز ہو جائے گا؟ وہ تو پھر جس طرح چاہیں اس کی شکل بنا لیجیے، یہی کیا گیا، وہ مارک اپ کا معاملہ اور یہ جو بھی کچھ بینکوں کے ذریعے سے جس کو کہا جاتا ہے انٹرسٹ فری بینکنگ، وہ اس کے حوالے سے کیا گیا، اس کو کہتے ہیں بیع مؤجل، آج قیمت دیجئے 100 ہے، 1 مہینے بعد 105 ہے، قسطوں پر آپ گاڑی لے لیجئے، کیش دیں گے 2 لاکھ کی ہے، اور اگر آپ اس کو قسطوں پر لیں گے وہ جب آپ کی قسطیں ہوں گی 3.5 لاکھ روپے 4 لاکھ دے چکے ہوں گے، یہ 1.5 لاکھ یہ کس چیز کا دیا گیا ہے؟ یہ نوٹ انٹرسٹ، لیکن کچھ فتوے موجود ہیں اور وہ ہیں اتنی کمزور بنیاد پر کہ جس زمانے میں ہمارے فقہ کی کتابیں لکھی گئیں اس زمانے میں کہیں کسی بزرگ نے یہ لکھ دیا، لوگ ایسا کر لیتے ہیں، نہ اس کی تائید کی نہ اس پر تنقید کی، اس کو جواز کی بنیاد بنا دی۔ اس موضوع پر ایک بہت اہم جو ہے، چونکہ یہ ایشو ہے، اسی سے یہ سارا دھندا ہوتا ہے، سود کو جائز قرار دینے کا اور نام بدل کر لیبل بدل کر اس کے رستے کو جاری رکھنے کا، یہی چونکہ ذریعہ ہے۔ تو میں نے الحمدللہ کہ میں نے ایک تو مولانا تاسین صاحب سے کہہ کر مضمون لکھوایا، وہ تازہ میثاق میں آ رہا ہے، اس کے صرف 100 پرچے شاید ہم ساتھ لا سکے ہیں، وہ چھپا ہے کہیں، پرسوں ہی شام کو تیار ہوا ہے۔ اور ایک مضمون مجھے مل گیا ہے، مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بہت طویل عرصے تک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے بھی رکن رہے ہیں اور بہت یعنی مسلم حیثیت کے۔ مولانا تاسین صاحب کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنے بعض نظریات کی وجہ سے عام جو علماء ہیں دیوبند کے حلقے کے، وہ بھی ان کو اون نہیں کرتے، وہ گویا کہ ایک طریقے سے وہ جیسے کہ میرے بارے میں جو شخص اٹھتا کہہ دیتا ہے کنٹروورشیل آدمی ہے، تو وہ بھی کچھ کنٹروورشیل بن گئے ہیں علماء کے حلقے میں۔ لیکن مفتی سیاح الدین کاکا خیل کا مضمون جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ طویل بھی ہے ذرا مشکل بھی ہے، وہ ہم حکمت قرآن میں شائع کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو اگلا پرچہ آئے گا اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن مولانا تاسین صاحب کا مضمون مختصر ہے، سلیس ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے، وہ اسی تازہ میثاق میں آ جائے گا۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے سد باب کرنے کے لیے اس کو عام کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کس ہیلے سے کہیں سود کو ہم جائز نہ قرار دے لیں، پھر پتہ نہیں یہ مرحلہ آتا کہ نہیں آتا، یہ تو اتفاقاً آ گیا ہے، وہ ہتھکڑی کھل گئی، شریعت کورٹ کے اوپر ہتھکڑی لگی ہوئی تھی لیکن 10 سال کی مدت تھی اس کے اندر، وہ 10 سال ختم ہوئے ہتھکڑی کھل گئی۔ چنانچہ آج ہی آپ نے پڑھا ہوگا ایک خاص مسئلے پر سپریم کورٹ نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کو منظور کر لیا ہے، یہ پرائز بانڈز کے اوپر بھی ان کا فیصلہ آ چکا تھا کہ یہ حرام ہے، لیکن اس اصول پر اس کے خلاف اپیل کو قبول کر لیا ہے کہ جس وقت شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس وقت وہ مجاز ابھی نہیں تھی، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے، گویا کہ اب راستہ کھلا ہوا ہے، اب اگر کوئی اپیل دوبارہ آ جائے گی فیڈرل شریعت کورٹ میں اور فیصلہ دے دے گی تو سپریم کورٹ بھی اس کو سالو کر دے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، ورنہ حرام، اور یہ تو وہ حرام ہے پرائز بانڈز کا جس میں سود اور جوا دونوں شامل کر دیے، شیطان کی ذہانت ہے، 100 روپیہ آپ لیں اور 100 روپیہ کہیں رکھے، فرض کیجئے آپ کو سال کے بعد 10 روپے ملتے، انہوں نے کہا یہ 10 لاکھ افراد نے جو 100-100 دیا ہے، اب ان کا وہی سود جو ہے کیلکولیٹ کر لو 10% کتنا بن جاتا، اور اس کو جوئے کے ذریعے سے لاٹری کے ذریعے سے تقسیم کر دو تاکہ کسی کو یہ بھی امید ہو مجھے 1 لاکھ مل سکتا، تو گویا کہ سود اور جوا دونوں کو جمع کر کے دونوں لعنتیں دونوں نجاستیں، یہ پرائز بانڈ ہے۔ یہ ساری ہماری جو اس وقت ہے، باقی جو ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور فلاں اور یہ اور وہ، کھلا سود، چٹا سود، اس کے اوپر جو ہے کئی اربوں روپے تو ہمارے ملک کے اندر خود اب اندرون ملک سود جو تقسیم ہوتا ہے اس میں ہمارے پیسے چلے جاتے ہیں، بیرون کا تو ابھی آپ تصور نہ کیجیے، ہمیشہ جب نیا قرضہ لے کر آتے ہیں تو اس قرضے کا اصل جو ہے وہ ان کے سود کے اندر وہیں سے چلا جاتا ہے واپس، پچھلے سود کے لیے نیا قرضہ، جیسے مہاجن کیا کرتے تھے کبھی، بالکل یہ جو انٹرنیشنل فنڈز ہیں وہ سب کے سب کل مہاجروں کا معاملہ کر رہے ہیں، اچھا سود نہیں دے سکتے لو مزید قرضہ لے لو، سود قرضے کے اندر بنتے چلے جاؤ، ایک ایک بال تمہارا بک جائے، یہ قومی سطح پر ہو رہا ہے، ملکی سطح پر، بہرحال ایک اور ہے شکل اور وہ بے مرابحہ ہے، اس سے بھی جواز لاتے ہیں سود کا، یعنی سود کو جائز کرنے کی ایک شکل بے مرابحہ، ایک تو بے مؤجل ایک بے مرابحہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے بازار سے، اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 10 دکانوں پر جائیں دیکھیں کہیں کہاں ٹھیک مال ہے کمپیریٹو پرائس، دکانوں پر جائیں دیکھیں کہیں کہاں ٹھیک مال ہے کمپیریٹو پرائس جو ہے اس کا آپ مطالعہ کریں پھر لیں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کو کسی ایک دکاندار پر پورا اطمینان ہے کہ یہ سچ بولتا ہے جھوٹا نہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا بھائی میں نے یہ 100 روپے کے لیے تھی، 105 میں آپ کو دیتا ہوں، 5 روپے میرا نفع ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اور اس نے ایگری کر لیا کہ یہ نفع اتنا نفع جو ہے اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اس سے اگر یہ کیا جائے صاحب یہ میں آپ کو دیتا ہوں ایک سال کے بعد ایگری کر کے اتنا نفع ہے جو آپ نے مجھے دینا ہے، اگر اس کو جائز کر دیا جائے بے مؤجل کے ساتھ اس کو جمع کر دیا جائے بے مرابحہ کو تو سود کی ہر شکل جائز ہو جائے، ایگری کر رہا ہے، ظاہر بات ہے جو شخص بھی بینک سے سود لیتا ہے ایگری کر کے کرتا ہے، وہ سائن کرتا ہے کہ میں 10% یا 12% یا 15% سود دوں گا تو اسے لون ملتا ہے، تو بے مرابحہ کی شکل جو ہے وہ بالکل اور ہے، وہ نقد سے متعلق ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کر کہ اس کو 5 روپے نفع مل رہا ہے نفع دے رہے ہیں اسے، اس لیے کہ اس کا حق ہے، اس نے کہیں سے مال خریدا ہے اپنی دکان میں رکھا ہے، یا 10 روپے ہے جو دے رہے ہیں، مرابحہ باب مفادہ ہے ربح سے، کہ آپس میں طے کر کے کسی کے لیے نفع معین کر دینا، بھائی ٹھیک ہے اس میں اتنی نفع آپ لے لیجیے، آپ کو اطمینان ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ نہیں جاتے بازار میں 10 دکانیں دیکھنے کے لیے، لیکن اس کو اگر شامل کر دیا جائے بے مؤجل کے ساتھ تو سود کی ہر شکل جائے، اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اب عام کیا جائے، اور جو بھی معاملہ ہے بہرحال اسلام کا جو نظام ہے نظام خلافت کا جو معاشی نظام ہے اس میں سود اور جوا دونوں کی کو نفی کر دیجئے، باقی یہ کہ منشیات کا کاروبار وہ ایک علیحدہ سی بات ہے، تو باقی کیپیٹلزم کے سارے فوائد جو ہیں اسلام کے معاشی نظام کے اندر موجود ہیں۔ اب دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی نظام خلافت کے بڑے مارکت العرا پہلوؤں میں سے، اور اس میں بھی اصل اجتہاد ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی، نقد کا معاملہ سود کا وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، جاگیرداری کے جو ملوکیت کا ایک لازمی حصہ ہے، ملوکیت کی ٹانگیں جو ہیں وہ جاگیرداری ہے جس پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں شہنشاہ ہیں مغل شہنشاہ، نیچے 20 ہزاری 30 ہزاری 20 ہزاری 15 ہزاری 10 ہزاری منصبدار ہیں جاگیردار ہیں، ایک علاقہ ان کی تفویض دے دیا گیا ہے تحویل میں، وہ جاگیردار ہیں وہاں کا ساری جو ہے رعیت جو ہے ان کی ہے، جو چاہیں وہاں سے ٹیکس لیں جس طریقے سے چاہیں، لوگوں جو کسان ہیں ان سے جتنا چاہیں خراج لیں، اس میں سے کچھ حصے میں اپنا عیش کا ٹھاٹ جمائے، کچھ بادشاہ کے یہاں دیں گے، کسی پر سارا نظام چلتا۔ اس کا ایک مرحلہ آ گیا تھا دور خلافت راشدہ میں، ایک امکان پیدا ہوا کہ بہت بڑی جاگیرداری وجود میں آ سکتی، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ انقلابی اجتہاد تھا حضرت عمر فاروق کا۔ مسئلہ کب پیدا ہوا؟ جب عراق اور شام یہ دونوں ملک فتح ہو گئے، اب جب فتح ہو گئے تو جو مجاہدین تھے اکثریت تو صحابہ کرام کی ہے نا، انہوں نے کہا جی مال غنیمت کا اصول ہے قرآن میں ہے سورہ انفال میں، مال غنیمت 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا یعنی ریاست کا، یہ جو کہا جاتا ہے اللہ فللہ والرسول تو اس کا مطلب ریاست، اسلامی ریاست نظام خلافت، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرنے ہوتے ہیں مال غنیمت میں۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جو سواری والا ہوتا تھا اسے 2 حصہ، جو پیدل ہوتا تھا 1.5 حصہ، اس لیے کہ سوار جو تھا وہ خود اپنی سواری کو خود مینٹین کرتا تھا، اس کا چارہ وارا کھلانا پلانا، گھوڑا ہے اونٹ ہے، لہذا اس کا 2.5 حصہ، اور جو پیدل ہے اس کا 1.5 حصہ تقسیم کرو۔ اب ان کا تقسیم کرو،
اب آپ کو معلوم ہے کہ چند ہزار تھے صحابہ، انہوں نے یہ پورے پورے ملک فتح کر لی. اگر مال غنیمت کے حکم کا اطلاق ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری وجود میں آ جاتی. حضرت عمر ٹھٹک گئے. آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا بچے گا، کیا رہے گا، ان کی بہبود، ان کی بھلائی کے لیے کہاں سے فنڈ آئیں؟ لہذا اس پر تو مال فے کا اطلاق ہوگا. مال فے کا حکم سورہ حشر میں ہے. سورہ حشر ہی کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آج پڑھا تھا اپنی گفتگو کے آغاز میں. کہلا یکون دولت الاغنیاء بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ جو ہے دولت مندوں ہی کے مابین رہے. اب یہ جاگیرداری قائم ہو جاتی تو تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا جاگیردارانہ نظام فیوڈل سسٹم قائم ہو جاتا. یہ مسئلہ ایسا اس پر بڑی بحث ہوئی، صحابہ نے جھگڑا بھی کیا حضرت عمر سے، بہت سے صحابہ نے کہ نہیں یہ تو حکم جو ہے مال غنیمت کا ہے، ہم نے فتح کیا. بحثیں ہوئی، پھر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، پانچ اوس کے پانچ حضرات اس میں تھے، اوس کے قبیلے سے پانچ تھے خزرج کے قبیلے سے، اس لیے کہ یہ لوگ تھے کاشتکار. جو مہاجرین تھے وہ تھے تاجر لوگ، انہیں زراعت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جو مکے سے آئے تھے وہاں تو وادین غیر ذی زرعین تھی نا، وہاں تو کوئی زراعت تھی نہیں. لہذا جو یہاں کے تھے زمین کی کاشت سے واقف لوگ، ان پر کمیٹی بنی. بالآخر سب نے اتفاق کر دیا حضرت عمر کے فیصلے سے کہ یہ سب بیت المال کا مال ہے، صرف جائیداد منقولہ پر مال غنیمت کا اطلاق ہوگا، غیر منقولہ پر نہیں. زمین غیر منقولہ ہے، جائیداد منقولہ یہ ہے کہ جہاں جنگ ہوئی ہے وہاں سے جو تلواریں ملی، جو اور نیزے مل گئے اور ساز و سامان مل گیا، یا جو بھی ہوا وہاں پہ کمبیٹنٹس جو تھے وہ گرفتار ہو گئے، وہ غلام بن گئے جو وہاں پہ جنگ کر رہے تھے، ان سب کے اوپر تو اطلاق ہوگا. یہ نہیں کہ پوری ملک کی زمین جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے اور آپ تک اس کے جاگیردار بن کر اور مالک بن کر بیٹھ جائیں. باقی یہ کہ جائیداد غیر منقولہ پر مال فے کا اطلاق ہوگا کہ وہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی نظام خلافت میں. یہ عظیم ترین انقلابی اشتہار تھا جس پر پھر اجماع ہو گیا. اسی سے ہمارے ہاں زمین کی دو قسمیں بن گئی ہیں مستقل شریعت کے پاس. ایک زمین ہے اشری. اشری زمین وہ ہے جو کسی مسلمان کی ذاتی ملکیت ہے، اور ایک ہے خراجی. خراجی وہ ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت ہے، گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. اشری میں چونکہ وہ مسلمان کی ملکیت ہے، اشر دے گا وہ پیداوار کا، جیسے زکات دیتا ہے مسلمان اپنے مال میں سے، ایسے ہی اشر دے گا، یعنی دسواں حصہ یا بیسواں حصہ. اگر بارانی زمین ہے، صرف بارش سے وہاں پیداوار ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، بارش پر تو آپ کو ٹکا خرچ کرنا نہیں پڑا، وہ تو اللہ کی طرف سے آ گئی، لہذا دسواں حصہ دو. اگر وہ کوئی آرٹیفیشل اریگیشن ہے، آپ نے کنواں چلایا ہے، محنت کی ہے، رہٹ چلایا ہے، بیل اس کے لیے رکھے ہیں، یا یہ کہ آپ نے ڈیزل خرچ کیا ہے، ٹیوب ویل سے جو ہے اس کی اریگیشن کی ہے، یا اگر نہر سے پانی آ رہا ہے اس کا آبیانہ دیا ہے، تو پھر یہ کہ نصف عشر یعنی بیسواں حصہ 5%. یہ تو مسلمان کی اشری زمین کی پیداوار پر ہے. خراجی زمین پر خراج لگے گا، اور وہ حکومت اپنے حساب سے دیکھے گی کیا کیا پیداوار ہے، اس کے حساب سے خراج لے گی، سیدھا بیت المال میں جائے گا، درمیان میں نہ کوئی جاگیردار ہے نہ زمیندار ہے، کچھ ڈائریکٹ ریونیو خراج. یہ ہے اسلامی نظام خلافت کا سب سے بڑا سورس آف ریونیو. نیو فیوڈلزم، کوئی زمیندار نہیں، کوئی جاگیردار نہیں. اس میں بھی بہت بڑا اشتباہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے اس وقت. ہمارے بہت سے علماء نے، مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے رحمت اللہ علیہ، اسلام کا نظام اراضی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی اراضی جو ہے اکثر و بیشتر یہ اشری ہے، یعنی ملکیتی ہے، لیکن اختلاف ہے، بہت سے علماء کو اختلاف ہے، خراجی ہے. یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گیا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس لیے کہ ان زمینوں میں سے
جو مسلمانوں کے امام ہوتے تھے ائمہ حکمران ان کا حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عطیے دے سکتے تھے لوگوں خراجی زمین میں سے کسی بادشاہ نے کسی بھی سربراہ حکومت نے کسی کو عطیہ دے دیا یہ جاگیر بن گئی جب دے دیا اس کی ملکیت ہو گیا اب یہ عشری ہو گئی یہ رائے ہے بہت سے حضرات کی اور ایک رائے یہ کہ نہیں جو خراجی تھی وہ تا قیام قیامت خراجی رہیں گی ان کے اندر کوئی ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہو سکتا وہ کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں آ سکتا یہ رائے ہے کہ جو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے سامنے آئے کم سے کم ایک علمی جو اختلاف ہے وہ تو لوگوں کے علم میں آئے مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں سب خراجی زمین اس لیے دیکھیے میں ایک آپ کے سامنے سادہ سی مثال رکھ رہا ہوں مثال یہ ہے کہ میرا یہ قلم کوئی شخص چرائے اور کہیں بیچ دے جس نے خریدا ہے اس نے پیسے دے کر خریدا ہے اس کی خرید غلط نہیں ہے لیکن مال یہ چوری ہی کرے گا جب برآمد ہو جائے گا اس پر اس کا خریدار کا قبضہ صحیح تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ صحیح ہے یا نہیں چوری کا مال تو چوری ہی کرے گا وہ کسی کی ملکیت تھا ہی نہیں کہ جو اس کو بیچتا لہذا جس نے خریدا ہے اس کی خرید جو ہے وہ الٹرا وائرس ہے وہ غیر قانونی ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جائے گا چاہے قبضہ ہے اور وہ ثابت کر رہا میں تو خریدا ہے صاحب یہی معاملہ تھا حضرت علی کی زرہ کا کسی نے چرائی یہودی کے ہاں بیچ دی یہودی کے ہاں سے برآمد ہو گئی اب مال تو چوری کا تھا مال مسروق کا تھا حضرت علی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میری ہے اور اب گواہ پیش کیے میرا بیٹا حسن پہچانتا ہے یہ میری زرہ ہے میرا یہ غلام پہچانتا ہے میری زرہ قاضی صاحب نے جو ان کا مقدمہ خارج کیا وہ اس بنیاد پر کہ بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں اور آپ کے غلام کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول ہے کوئی اور گواہ ہے تو پیش کی حضرت علی نے فرمایا اور کوئی گواہ نہیں دعویٰ خارج اور وہ یہودی ایمان لے آیا کہ یہ انصاف ہے اس ملک میں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا دعویٰ بھی خارج ہو سکتا ہے لیکن یہاں مجھے صرف ریفر کرنا تھا اس اعتبار سے کہ مال مسروقہ اس کی فروخت بھی ہو جائے تو چاہے کسی نے قیمت دے کر ہی خریدا ہو وہ اس کی ملکیت نہیں ہے صحیح اسی طریقے سے اگر یہ زمینیں خراجی تھیں تو کسی بادشاہ نے دے دی جو کھا لیا پی لیا اس سے اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا وہ اس کی ملکیت تھا ہی نہیں کہ وہ جس کو چاہے دے دے وہ تو خراجی ہے بیت المال کی ملکیت ہے بیت المال کی طرف ریورٹ کر جائے اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ایک بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے اس اساس یہ جو ہمارا جاگیردارانہ نظام ہے جب تک اس کا بیڑا غرق نہیں ہوتا ہمارا نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے نہ کوئی بہتری کسی اعتبار سے اس ملک میں آ سکتی آپ 10 الیکشن کرا لیں ہر 2 سال کے بعد الیکشن کرا لیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن وہ کیسے ہو جماعت اسلامی نے بھی اپنے منشور میں یہ شامل کیا تھا کہ لینڈ ہولڈنگ کی سیلنگ ہونی چاہیے کہ ایک حد سے زیادہ کہ کوئی زمین کا مالک نہ ہو جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنے منشور میں شامل کیا اب یہ تو ہوگا اصول اگر آپ یہ بناتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو شخص آج مالک ہے 10 مربع کا اس سے 9.5 مربع کس اصول سے واپس لیں گے آپ یہی وہ بات ہے کہ جو ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلے میں آ چکی ہے کہ کسی شخص کی ملکیتی زمین آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے کسی بھی اصول سے شریعت کے فیصلے کے مطابق یہ ہے اصل میں سوال کہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا منشور میں لکھ دینا تو آسان ہے کہ 15 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہوگی 20 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہوگی کسی کے پاس جن کے پاس ہے اس سے واپس کس بنیاد پر لیں گے اس کو تو واضح کریں نا آخر شریعت کے مطابق ہی آپ کو کوئی حق حاصل ہونا چاہیے زمین واپس لینے کا یہ ہے بنیاد اس کی یہ زمینیں ہیں خراجی کسی کی ملکیت ہے جو کھایا پیا کھا پی لیا وہ تمہارا ہے باقی اب 9 بندوبست کریں گے اور زمین جو ہے وہ اب لوگوں میں پیزنٹس میں کسانوں میں تقسیم کریں تم بھی رکھ لو جتنی جو ہے جتنی ایک فیملی کے لیے مقرر ہوتی ہے اتنی تم بھی رکھ لو ٹھیک ہے باقی تو یہ سارا معاملہ بھی الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں بھی راضی کر دے واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا انقلابی اجتہاد ہے حضرت عمر کا، اور اس وقت ہمارے لیے راستہ کھلتا ہے اس کے حوالے سے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1924 میں خلافت ختم ہوئی ہے، اور 1917-18 میں یہ ویسے امن الخلافت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ جب جنگ عظیم کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تو عملاً تو ختم ہو گئی، 24 میں تو اس کی ابروگیشن ہے نظری اعتبار سے اس کو ختم کر دینا. لیکن جب تک یہ خلافت عثمانیہ کا نظام تھا، اور آپ کو معلوم ہے کتنا رقبہ تھا اس کا، پورا شمالی افریقہ موریتانیہ سے لے کے مصر تک پورا، یہ سب خلافت عثمانیہ کا جز تھا، پورا حجاز مکہ مدینہ سمیت طائف یہ پورا علاقہ یہ خلافت عثمانیہ میں تھا. ویسے تو پورا عرب کہیے، لیکن یہ کہ عرب میں اور تھا کیا، باقی تو سب کا سب ڈیزرٹ ہی تھا، یہ علاقہ ہے. اور پورا عراق اور شام، صرف ایران کو نکال دیجیے، وہ ایک علیحدہ حکومت تھی، صفوی حکومت، ورنہ یہ کہ شراق، یہ پورے جو آج کے لبنان، فلسطین، اسرائیل اور شرط اردن اور عراق اور شام، یہ سارا ترکی، اور پھر یہ کہ اس کے جو یورپین جو علاقے تھے یہ سب. اور اس میں یہی نظام تھا، کوئی زمین کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، ساری خراجی زمینیں تھیں، اور خراجی زمین موروثی طور پر بھی، موروثی مضارے بھی نہیں ہوتا تھا. اگر ایک شخص کاشت کر رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا موروثی مضارے بن جائے، نہیں، اثر نو دار الخلافہ کی طرف سے اس کے نام آئے گا کہ اس کی یہ تمہاری تحویل میں دیا جا رہا ہے اور یہ خراج تم سے لیا جائے. یہ نظام اس وقت تک قائم رہا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوا نا کہ ہمارے ہاں انگریز آ گیا، انگریز نے جاگیریں دے دی غداروں کو، دی انہیں دی جنہوں نے جا کے خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی، انہوں نے دی جنہوں نے جنرل ایلرمی کی فوجوں کا ساتھ دے کر جو ہے ترکوں کو شکست دلوائی ہے، انہیں دی، جو جتنے وفادار تھے اتنا ہی ان کو وہ کرتے چلے گئے، اور احسانات پل کے اوپر وہ جاگیریں موجود ہیں. آج کہتے ہیں صاحب جاگیر ہے، ملکیت ہے ہماری، ہم مالک ہیں. یہ نظام جب تک تلپٹ نہیں ہوگا، اور صرف نظام خلافت میں اس کا تلپٹ ہونے کا امکان ہے، یا پھر کمیونزم تھا اگر آ جاتا، اگر بھٹو واقعی ہوتا سوشلسٹ جیسے کہ اس نے کہا تھا، نعرہ لگایا تھا، تو وہ کر سکتا تھا، لیکن خود جاگیردار تھا کیسے کرتا ہو، وہ تو خود جاگیرداری کی سطح سے بلند تر ہوتا تو کرتا نا، لہذا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں، وہی جاگیرداری. اس کا بھی حل اگر ہے تو اجتہاد عمر فاروق اور نظام خلافت کے. اب تیسری بات، اور چند منٹ زیادہ ہو جائیں گے معمول سے، وہ جو میں نے تیسرا نقطہ جو ہے اسلام کے یا خلافت کے نظام کا جو معاشی اور اقتصادی ڈھانچہ ہے، اس کا تیسرا اہم نقطہ ہے کفالت عامہ، تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری نظام خلافت پر ہے. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، ابھی چونکہ بھٹو کا نام آیا تھا تو میں یہ عرض کر دوں کہ نعرہ غلط نہیں تھا، وہ تو خالص اسلام کے مطابق، روٹی کپڑا اور مکان بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، اور اس کی ذمہ داری نظام خلافت لیتا ہے، نہ صرف انسانوں کی، یہ نہ سمجھیے صرف مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی بھی، ذمیوں کی بھی، نہ صرف غیر مسلموں کی، حیوانات کی بھی. چنانچہ جملہ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق کا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ اور فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے لیے. کتا، انسان نہیں، کتا، کجا انسان کجا مسلمان. لیکن اس کے لیے کہاں سے آئیں گے فنڈز؟ یہ مسئلہ یا تو کمیونزم نے کیا، کمیونزم نے یہ کیا، کوئی کسی شے کا مالک ہے ہی نہیں، سب نیشنل ملکیت ہے، نیشنلائزڈ، تو یقیناً وہ کر سکتا ہے پھر، اور کچھ کیا یا نہیں کیا، یہ تو کیا اس نے، یہ مسئلہ حل کر کے دکھایا ہے. لیکن دوسرا پہلو غلط تھا، پرائیویٹ اونرشپ نہیں رہی، پرسنل انسینٹیو نہیں رہا، کام کرنے کا جذبہ نہیں رہا، سارا نظام ہاؤس آف کارڈز کی طرح دھڑام سے زمین پہ آ گیا. اعتدال تو مشکل کام ہے انسان کے لیے، اعتدال تو وہی اللہ دے سکتا ہے، عدل جو تمام پہلوؤں کو بیک وقت نگاہ میں رکھتا ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ جانتا ہے انسان میں کمزوریاں کیا ہیں، وہ بھی جانتا ہے،
انسان میں کیا بلندی ہم نے رکھی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. نفخت فیہ من روحی، اس میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ انسان کو میں نے کتنی بڑی امانت دی ہے. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اتنی بڑی امانت، روح ربانی کا امین انسان، لیکن کمزوریاں بھی ہیں اس میں. خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل. اب ان تمام پہلوؤں کو تو کوئی انسان نگاہ میں نہیں رکھ سکتا. ایک طرف سے اصلاح کرتا ہے، دوسرا معاملہ جو ہے بیڑا غرق ہوتا ہے، دوسرے کو سنبھالتا ہے، پہلا معاملہ تلپٹ ہوتا ہے. اسلام نے کیا کیا؟ جب اس نے اس کو بنیادی طور پر سود نکال کر، جوا نکال کر باقی کیپیٹلزم کا نظام دیا، تو اب اس کیپیٹلزم کے نظام میں تو صاف بات ہے، جب ایک اوپن اکانومی ہے، فری اکانومی ہے، کوئی آگے نکل جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا. یہ پیچھے رہنے والوں کا کوئی علاج ہے کہ نہیں؟ ان کی ضروریات کی فراہمی کا کوئی بندوبست ہے کہ نہیں؟ ان پیچھے رہنے والوں کا سوشل انشورنس ہے جو نظام خلافت میں زکات کے ذریعے سے. زکات کیا ہے؟ جو شخص ایک حد سے آگے نکل گیا، آگے بڑھ گیا، اب اس سے کچھ لیا جائے گا، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو دیا جائے گا، فیڈ بیک ہوگا، یا یہ گیپ برج کیا جائے گا، یہ زیادہ گیپ نہ کر جائے، گیپنگ گیپ نہ ہو جائے، اس کے درمیان فاصلہ اور بوجھ بڑھتا نہ چلا جائے، اس کو رکھا جائے ایک حد تک، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بندوبست کیا جائے. اسی کو مغربی امپیریلزم نے اور کیپیٹلزم نے بھی سوشل انشورنس کے نام سے، کہیں ویلفیئر کے نام سے، کہیں ان امپلائمنٹ الاؤنس کے نام سے، یہ ساری ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے. اگر بھوکے بہت ہی زیادہ بھوکے ہو جائیں گے تو پیٹ پھاڑیں گے آ کے ہمارا، تو کچھ نہ کچھ تو انہیں دے کے رکھو نا، تاکہ وہ پیٹ نہ پھاڑے. انہوں نے اس حد تک کیا ہے صرف. اسکینڈینیوین سوشلزم میں یہ بہت ٹاپ پر چلا گیا ویلفیئر، امریکہ میں بھی بہت نیچے ہے، لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ ویلفیئر کا کانسیپٹ بہت اونچا چلا گیا ہے، اور غیر فطری طور پر اونچا چلا گیا ہے. وہ چلنے والی بات نہیں ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اسلام نے کیا کیا ہے؟ زکات. لیکن زکات کن چیزوں پر ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ضیاء الحق صاحب، اب ماضی کی شے ہے. تلک امت القد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت. اس اعتبار سے جو بھی انہوں نے کیا، لیکن زکات کو بھی واقعتا شدید انہوں نے بدنام کیا ہے اس ملک میں جو نظام قائم کیا زکات کے نام. صرف بینک ڈپازٹ پر 2.5%، جنہوں نے پھپتی چست کی، اگرچہ انہوں نے مخالفانہ انداز میں کی، لیکن بات تو جھوٹی نہیں کہی. تم نے نجاست میں سے ایک حصہ لے لیا ہے، سود بینک ڈپازٹ پہ اوپر 12% سود دے رہے ہو یا 10% دے رہے ہو، اس کا جو ہے خمس یا اس کا جو ربع ہے وہ تم نے واپس لے لیا، یہ تو گندگی ہے. لیکن اس میں جو اصل ایشو ہے وہ سمجھیے کیا ہے. اس ایک زکات کو لے کر انہوں نے اصل زکات جو ہے اس کا دروازہ بند کر دیا. اصل زکات کیا ہے؟ اس کے اعتبار سے بھی دو الفاظ میں چاہتا ہوں آپ حضرات سمجھ لیں. جیسے زمین کا میں نے کہا عشری، عشری وہ جو کسی کی ملکیتی زمین ہے، جیسے مدینوں والوں کی زمین عشری تھی. مدینے کو حضور نے فتح تو نہیں کیا تھا، مدینے والے تو خود ایمان لائے، چل کر مکے پہنچ کر ایمان لائے اور حضور کو لے کر آئے، تشریف لائیے ہمارے، ان کی ملکیتی زمینیں ہیں. لیکن عراق اور شام فتح کیے گئے بزور شمشیر، ان کی ملکیتی نہیں رہی، ان کی وہ خراجی زمینیں ہیں، بیت المال کی ملکیت. اسی طرح مال بھی دو قسم کا ہے، جو ٹیکسیبل مال ہے، زکاتیبل، جس پر سے زکات لی جائے گی، وہ دو قسم کے مال. ایک اموال باطنہ، چھپے ہوئے مال، وہ کیا ہے؟ گھر میں زیور رکھا ہے، کسی نے کوئی نقدی رکھ لی ہو، کہیں کوئی سونے کی ڈلی رکھ لی کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، کیا پتا نوٹ تو ڈھیلا ہو جائیں گے، ڈیمونیٹائز ہو جائیں آج نوٹ ختم، تو بھائی کوئی تھوڑی بہت سونے کی ڈلی رکھو جو ریئل کوئی کیش ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو اموال باطنہ ہیں، اس کی زکات ریاست جبرن نہیں لیتی، اسلامی خلافت جبرن نہیں لے گی، بلکہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے جہاں چاہے دے دیں. حکومت کو دینا چاہیں سر آنکھوں پر لے آئیے، نہیں دینا چاہتے اپنے طور پر دیں. اصل میں یہ زکات تھی جو آپ پڑھتے ہیں نظام خلافت کی برکات میں کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے اور زکات قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ کیسے ہوا جبکہ زکات تو حکومت لیتی تھی؟ یہی وہ اموال باطنہ کی زکات تھی. اموال ظاہرہ کی زکات تو حکومت جبرن لیتی تھی، لہذا اس میں کسی کا لیے پھرنا اور کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ، اس کا سوال ہی نہیں آتا. یہ اموال باطنہ، بھائی میرے گھر میں اتنا زیور ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، اب اس کی زکات تو مجھے دینی ہے خود، لہذا وہ لے کے پھرتے تھے اور معاشرے میں اتنی خوشحالی ہو گئی تھی قبول کرنے والا کوئی. دوسرے ہیں اموال، اموال ظاہرہ، اور ان میں تمام تجارتی اموال شامل. اس زمانے میں کیا ہوتے تھے، اکثر چونکہ تجارت ہوتی گائے کی تھی، بھیڑ بکریاں پالتے تھے، گلے ہیں، اونٹوں کے گلے ہیں، اتنے اونٹ ہو گئے تو اتنے زکات میں دے دو، اتنی بکریاں ہیں اتنی زکات میں دے دو، اتنی بھیڑے ہیں اتنی زکات میں دے دو، مال تجارت ہے 2.5% دے دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر تاجر جس کے پاس جو نصاب سے زیادہ کی مالیت سے مال لے کر دکان میں بیٹھا ہوا ہے، 7 تولہ سونا 52 تولہ چاندی، اس سے زیادہ کی قیمت کا مال ہے، تو جتنا مال ہے اس کا 2.5% دے دیں. اس میں کوئی انکم کا کوئی بحث نہیں ہے، انکم ہے کہ لاس ہوا، کمایا ہے کہ گنوایا ہے، چاہے گنوایا ہو آپ نے. ایک سال پہلے فرض کیجئے 10 لاکھ کا مال تھا دکان میں، آج 8 لاکھ کا ہے، 8 لاکھ پہ دیجئے. اگلے سال اور لاس ہو جائے 6 لاکھ رہ جائے، 6 لاکھ پہ دیجئے. جب تک وہ نصاب کی حد سے اوپر ہے دینا ہی دینا ہے. حساب بھی آسان، انکم ٹیکس کے لیے تو حساب کے لیے آپ اکاؤنٹنٹ رکھیے، یہ سوچیے آمد خرچیے، یہ اس کے کیش میموز ہیں جو مال خریدا اور یہ جو ہم نے بیچا، اور پھر اس میں صحیح ہے کہ غلط ہے، انکم ٹیکس آفیسر جو ہے تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، 100 دھندے. یہاں تو کل ہے، کل جو مال پڑا ہے کہاں لے جاؤ گے؟ تو مال ظاہر ہے دکان میں ہے یا گودام میں ہے، گھر میں تو نہیں ہے. گھر کی تلاشی نہیں لیتی اسلام کی، اسلامی حکومت. جو دکان میں ہے مال اور جو گودام میں ہے، ٹوٹل کی ملکیت 2.5%. کارخانہ ہے، زمین ایگزیمپٹ مستثنا، عمارت مستثنا، مشینری مستثنا، آلات مستثنا، باقی اب کیا رہ گیا؟ یا فنش پروڈکٹ ہے اور یا خام مال ہے. کپڑے کا کارخانہ ہے تو کپڑا اتنا ہے آج آپ کے پاس، 4 کروڑ کا کپڑا پڑا ہوا ہے. ادھر یارن ہے آپ کے پاس، سوت ہے، 3 کروڑ کا یہ ہے، 8 کروڑ پر 2.5% دے دیجیے ٹوٹل. اور اگر دھاگا بنانے کا ہے تو اتنا دھاگا تیار ہے، اتنی روئی پڑی ہوئی ہے، دے دی. یہ ہے وہ زکات، یہ ٹوٹل زکات کا نظام قائم ہو جائے تو اب ہر شہری کی ضروریات کی کفالت ہے. اس میں دو باتیں اور عرض کر دوں، اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے ہائر اینڈ فائر کا. دیکھیے ہائر اینڈ فائر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جب تک یہ نہ ہوگا آپ کا نظام صحیح نہیں چل سکتا. کنٹرولز ہوں گے، دینگا مشتی ہوگی، ٹریڈ یونین ہوگی، ایک جے بی ٹریڈ یونین بنانی پڑے گی، پھر ان کی لڑائیاں ہوں گی، دنگے ہوں گے، فساد ہوں گے، گنڈے جو ہیں وہ ادھر سے ادھر سے ہائر کیے ہی ہوگا، کیا ہوگا؟ اس لیے کہ آرٹیفیشل نظام ہے. بھائی میری دکان ہے، آپ کام کرتے ہیں اتنی تنخواہ پر، یہ میں دے سکتا ہوں، کیجیے. نہیں کر سکتے، جائیے دکان پر بھی تو کارکن ملازم ہوتے کہ نہیں ہوتے. میرا کارخانہ، میں تو یہ ویج دے سکتا ہوں، مجھے وارا کھاتا ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیجیے. نہیں کر سکتے، چاہیے. اور کوئی شخص ہے جو صحیح کام نہیں کر رہا، اسے مجھے نکالنے کا حق ہونا چاہیے، ورنہ کیسے کارخانہ چلاؤں گا میں؟ یہ سارا درد سر مزدوروں ہی کا نہیں، کارخانے دار کا بڑا اوسط درد سر ہے، کیسے چلائے؟ آج کے زمانے میں آسان کام نہیں ہے کارخانہ چلانا. پھر حل کیا ہو؟ ادھر یہ کہ اگر مزدور کی ویج کو آپ کنٹرول نہیں کرتے تو ایکسپلائٹ ہوتا ہے، بھوکا مرتا ہے. کارخانے دار تو چاہے گا کہ میں اس سے میکسیمم ورک لوں اور کم سے کم پیسے دوں، یہ بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے. اس کا حل، اگر آپ نے وہ سوشل انشورنس فراہم کر دیا ہے کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے مجھے میری مناسب ویج نہیں مل رہی، میں کام نہیں کرتا، تب بھی اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ میرے بچے کو فاقہ آ جائے گا، ریاست میری کفیل ہے، میری پشت پر کسی کا ہاتھ ہے، بھوکا میں نہیں مروں گا، میں جا کے رپورٹ کر دوں گا کہ میں اس وقت جو ہے کہ کہیں امپلائڈ نہیں ہوں، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور میری بنیادی ضرورتیں جو ہے ریاست کے ذمہ فراہم کر، تب وہ بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا میں تو اتنے پیسے لوں گا تو کام کروں گا ورنہ نہیں کرنا. کارخانے دار اس وقت یہ کہ ایک سال بھی کارخانہ بند کرے اس کے بچے کو فاقے آنے کا اندیشہ نہیں، مزدور چار دن کام نہ کرے دہاڑی اس کی جو ہے ٹوٹ جائے اس کے بچے کو فاقہ آتا ہے. تو یہ ان ایکول سچویشن، اس کا علاج صرف ایک ہے، ویلفیئر. اور ویلفیئر کا نظام سوشل سیکیورٹی، وہ ریاست جو 2.5% لے رہی ہے ان کارخانے داروں سے اور تمام تاجروں سے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمان تاجر دے گا اس کو. یہ لانتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس، یہ بھی تو بڑھ جاتا ہے 70% 80% تک چلا جاتا ہے کہیں انکم کا، پھر اس میں دھوکے، اس میں فراڈ، اس میں طرح طرح کے ہیلے اور بہانے اور یہ اور وہ سب کچھ کرنے پڑتے ہیں. سیدھا سیدھا معاملہ ٹوٹل کے اوپر دیجیے، دے دیں گے. اگر اس سے ملک میں چین ہو، امن ہو، سکون ہو، معاملات صحیح سیٹل ہو جائیں، برکت پیدا ہوگی، بجائے اس کے کہ ٹینشن ہو، کھینچ تان ہو، کارخانے دار اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مزدور اپنی طرف کھینچ رہا ہو. سیدھا سیدھا مسئلہ، سارے کیپیٹلزم کے انسینٹیوز موجود اور یہ انتظامات موجود. اس میں جو چیز ان نیچرل ہو گئی ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ یہ ہے کہ وہ ویلفیئر کے معیار کو اتنا اونچا لے گئے ہیں کہ اب لوگوں میں کام کرنے کا انسینٹیو ختم ہو رہا ہے. اسلام نے اس کا حل یہ رکھا ہے، اس کی تعلیمات کا جز یہ ہے کہ یہ زکات اور صدقات اوساخ الناس ہیں، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. لوگوں محنت کرو، اپنے ہاتھ سے کماؤ، صدقے پر خیرات پر زندگی مت گزارو. اس کو اتنا لیول اونچا لے جانا، ویسے تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک اعتبار سے، لیکن وہی عدم توازن ہے وہاں پہ. لیکن یہ کہ بلینئر ایک شخص ہے اور وہ دے رہا ہے ٹیکس، ملینز دے رہا ہے ٹیکس میں، اس کا بھی علاج وہی ہوگا جہاں پر کسی مزدور کا یا اس کا کہ جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے، کوئی فرق نہیں. اس کا بچہ بھی مزدور کا یا ویلفیئر پر گزارا کرنے والے کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے اسی انسٹیٹیوشن میں جس میں کہ بلینئر ٹیکس پیئر کا کر رہا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن اس کا نظریہ کیا نکلے گا؟ پھر کیوں محنت کرے آدمی جب خیرات بھی اتنی اچھی ملتی ہو، بچوں کی تعلیم بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہو، علاج معالجے کی بھی ہو، پھر مشقت کیوں کرے؟ یہ معاملہ جو ہے یہ بھی در حقیقت توازن والا نہیں. اسلام نے توازن رکھا ہے، وہ برقرار رکھا ہے زکات کے ذریعے سے سوشل ویلفیئر، تاکہ اس کو بھی بارگین کرنے کا موقع حاصل ہے کہ میں بھوکا نہیں مروں گا، میرا بچہ بھوکا نہیں مرے، مجھے صحیح پیسے ملتے تو کام کروں گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا، دیکھو ہاتھ سے کما کر محنت کرنا، الکاسب و حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ اوساخ الناس ہیں، یہ زکات ہو، صدقات ہو، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، تمہاری غیرت کے منافی ہے. الید العلیا خیر من الید السفلا، حضور نے کیسے کیسے انداز سے سمجھایا، دیکھو دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. لو مت دو، محنت کرو، کماؤ، جدوجہد کرو. بس یہ کہ سود وہ حرام، جوا وہ حرام، رائٹ اینڈ لیفٹ مت مڑنا، یہ آؤٹ آف باؤنڈس ہے، نہ سود نہ جوا. باقی آؤ محنت کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، کمائی کرو. ایک حد سے آگے چلے جاؤ گے تم ڈونرز میں سے ہو جاؤ گے، جو پیچھے رہیں گے ان کو سوشل سیکیورٹی جو ہے ریاست فراہم کر سکے گی. باقی یہ کہ اس سے زیادہ جو بھی ہے تم اللہ کی راہ میں خود دے دو گے تو تمہارے رتبے بلند ہوں گے. یہ اسپرچل جو ہے انسان کا طرف ہو، اس کی بلندی، روحانی ترقی کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آدمی کمائے اور صرف خرچ کرے دوسروں کے اوپر، اپنے اوپر جو ہے کم سے کم لگائے اور کوئی بچت کر کے نہ رکھے. یہ ہے اسلام کا یا نظام خلافت کا معاشی یا اقتصادی ڈھانچہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک میں وہ نظام قائم کریں. چند باتیں بھولیے نہیں، صرف ان تقریروں سے وہ نظام نہیں آئے گا. یہ تقریریں تو اس لیے ہیں کہ اس کے لیے آگاہی ہو جائے، معلوم تو ہو جائے. درس ہو رہا تھا پہلے، وہ کس لیے تھا؟ کہ دھن من دھن لگانے کے لیے آمادگی تو پیدا ہو، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. یہ جاگیردار جو آپ کے ملک پر سوار ہے، یہ زرعی ٹیکس لگنے نہیں دیتے، جاگیرداری ختم ہونے دیں گے. اس کے لیے ریزسٹنس موومنٹ، اس کے لیے ریولوشنری اسٹرگل لازم، اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ. اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، بنیان مرسوس، انٹیگریٹڈ، ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ پارٹی، حزب اللہ جو جہاد کرے، ان کے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہو جان دے دینا اللہ کے راہ. تو تنظیم اسلامی کو ہم اس کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں. نظام خلافت ہم نے اس کا جو تحریک شروع کی ہے تاکہ اس کو لوگوں تک پہنچایا تو جائے، اس بات کو عام تو ہو، لوگ سمجھے تو صحیح کہ وہ ہے کیا. مجرد اسلام کا نعرہ لگانا، ایک لفظ اسلامی شریعت کا نفاذ، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں، مراد کیا ہے اس سے، کیا نظام ہے اس کو، اس کی ایک آگہی جو ہے عام لوگوں کے اندر ہو، انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ اسلام کے آنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے. یقیناً وہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ضمانت دیتا ہے اسلام. نظام خلافت نے اس طریقے سے جاگیرداری کا راستہ روکا تھا، نظام خلافت نے اس طریقے سے لوگوں کے لیے معاشی جو ہے ان کی ذمہ داری اور کفالت کا سامان فراہم کیا تھا. یہ بھی تو لوگوں کو معلوم ہو تو اس کے لیے، اس میں کوئی اپنے لیے بھی خیر محسوس کر سکے. تو یہ دونوں کام جو ہے وہ کرنے کے ہیں. یہ چند اعلانات ہیں وہ سن لیجئے. اسلام کا معاشی نظام کا نامی کتابچہ باہر مکتبے پر موجود ہے. تازہ میثاق جس کا میں نے ذکر کیا ہے، مولانا تحسین صاحب کا مضمون بیع معجل اور بیع مرابحہ پر، کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ خام خواہ ہمارے ہاں بعض عبارتوں سے فقہ کی کتابوں کے دھوکہ کھا کر ہمارے بعض مفتی حضرات نے اس کا فتویٰ دے رکھا ہے. یہ انسٹالمنٹس پر جتنے کاروبار ہو رہے ہیں ان کا جواز کا فتویٰ دے دیا، یہ سب حرام ہے اصل میں اسلام میں. خلافت کیا، کیوں اور کیسے کا چار ورقہ باہر موجود ہے، جو حضرات چاہیں لے لیں. معاونین خلافت کا فارم بھی یہاں موجود ہے، جسے پر کر کے یہاں دیا جا سکتا ہے یا ڈاک کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے. یہاں جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے رفقا جو ہیں، مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ وہاں سے وہ معاونین خلافت کا جو فارم ہے وہ آپ لے کر اسے پر کر کے اگر آج ہی دے دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک اجتماع منعقد کر رہے ہیں. اب جن حضرات نے پہلے بھی یہ فارم پر کیے ہیں، تو معاونین خلافت کا ایک اجتماع جو ہے فورٹریس ریسٹورانٹ فائنینس اینڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ ہے شاہراہ فیصل پر. اس میں 12 جنوری کو انشاءاللہ بعد نماز مغرب معاونین تحریک خلافت کا اجتماع جو ہے ہو رہا ہے. جن حضرات نے پہلے پر کیا ہے انہیں وہ اطلاع مل چکی ہوگی پہلے ہی، نہ ملی ہو تو اس وقت کی اطلاع نوٹ کر لیں کہ 12 جنوری کو بعد نماز مغرب، یہ فاسٹرز ریسٹورانٹ ہے جی، فاسٹرز ریسٹورانٹ فائنانس اینڈ ٹریڈ بلڈنگ شاہراہ فیصل پر، یہ جہاں سے وہ مورتی ہے جو پہلے کسی زمانے میں گورا قبرستان کہلاتا تھا، شاید وہ علاقہ ہے یہ، وہیں پر ہے یہ ریسٹورانٹ، بلڈنگ کے اندر ہے، فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ ہے اس کے اندر ہے. تو یہ 12 تاریخ کو بعد نماز مغرب وہاں تشریف لائیں. جو فارم آج پر کریں وہ حضرات بھی اس دن اب کا وقت نکالیں اور اس میٹنگ میں ضرور تشریف لائیں. تنظیم اسلامی کے رفقا کے لیے اطلاع ہے کہ دفتر میں حاضری کا ریکارڈ رکھا ہے، جانے سے قبل اپنی حاضری جو ہے اس میں درج کر کے جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب